अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रात के 8, भारत में 8:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में दिन के 11 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। लबनान में बंदरगाह पर धमाके में हलाकतें 100 से तजावुज कर गई हैं। लबनान की हुकूमत ने दारुलहुकूमत बैरूत की बंदरगाह पर मंगल को होने वाले धमाके के बाद 2 हफ्तों के लिए हंगामी हालत नाफिज करते हुए 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया है। सदर मिशेल ऑन ने धमाके के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए काबीना का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। लबनान में काम करने वाली तंजीम रेड क्रॉस के मुताबिक धमाके के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 100 से ज्यादा हो गई है, जबकि 4,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। रेड क्रॉस ने अपने एक बयान में कहा है कि उनकी टीमें बैरूत के निवाही इलाकों में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। हुक्काम का कहना है कि हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है, जबकि रेस्क्यू वर्कर्स धमाके में जख्मी होने वालों की तलाश में मसरूफ हैं। धमाके के नतीजे में बंदरगाह और उसके अतराफ अमला को शदीद नुकसान पहुंचा है और कई इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। बंदरगाह पर होने वाले धमाके की वजूहात अब तक सामने नहीं आ सकी हैं, ताहम हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि बंदरगाह के वेयर हाउस में 2,750 टन एमोनियम नाइट्रेट मौजूद था, जिसमें धमाका हुआ जो गुज़श्ता 6 बरस से वहां रखा हुआ था। दूसरी जानिब सदर मिशेल ऑन ने मुल्क की दिफाई कौंसिल को धमाके की तहकीकात का हुक्म दिया है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने बैरूत धमाके पर अफसोस का इजहार किया है, जबकि मलाइशिया के वजीर खारजा ने कहा है कि मलाइशिया लबनान की मदद के लिए तैयार है। अमरीका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने भी अपने बयान में बैरूत धमाके के मुतासर अफराद के लिए गहरे रंजोगम का इजहार किया है। माइक पोम्पियो ने कहा कि हम बैरूत धमाकों की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और इस सानहे के असरात से बाहर निकलने के लिए लबनान की मदद के लिए भी तैयार हैं। हुकूमती पाकिस्तान ने मुल्क का नया सियासी नक्शा जारी कर दिया है, जिसके तहत पाकिस्तान ने भारत के जेर इंतजाम कश्मीर, सियाचिन और सरक्रीक के मुतनाज़े इलाके अपनी हदूद में दिखाए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि यह नक्शा अवाम की उमंगों का तर्जमान है और कश्मीर का हल अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों में मुतय्यन है। तज़्ज़ियाकारों का कहना है कि सियासी नक्शा जारी करके पाकिस्तान ने बावर करवाया है कि वो कश्मीर के मसले पर सिफारतकारी जारी रखेगा, जबकि बाज़ माहिरीन की जानिब से इस इक़दाम पर ताज्जुब का इजहार करते हुए इसे जज्बातियत पर मबनी कदम करार दिया जा रहा है। भारत ने भी नए सियासी नक्शे के इजरा को मुस्तरद कर दिया है। भारत की वजारत खारजा के तर्जमान के मुताबिक ये नक्शा भारत की रियासतों गुजरात और कश्मीर पर गैर मुदल्लल दावों की मशक है, जो सरहद पार दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान के तौसी पसंदाना अजायम के अक्कास है। इस मसाका खेज इकदाम की कोई कानूनी हैसियत या बैन अलाक़वामी साख नहीं है। उधर पाकिस्तान ने भारत के वजारत खारजा के बयान को मुस्तरद किया है और कहा है कि नफासत और हकायक को मस्क करने से भारत गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल अमल से जम्मू और कश्मीर पर अपने कब्जे और 5 अगस्त 2019 के इकदाम पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं कर सकता। पाकिस्तान की पार्लियामान ने भारत के जेर इंतजाम कश्मीर की खुद मुख्तार हैसियत खत्म करने के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की है, जिसमें कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए लॉकडाउन के सख्तियों जैसे इकदाम को काबिले मजम्मत करार दिया है। पाकिस्तान कश्मीर में भारतीय इकदाम का 1 साल पूरा होने पर खसूसी दिन मना रहा है। पाकिस्तान के सदर और वजीर आजम ने बैन अलाक़वामी बिरादरी पर जोर दिया है कि कश्मीरी आवाम के साथ यकजहती के इजहार के लिए तामीरी कदम उठाएं जो भारतीय जबर का मुकाबला कर रहे हैं। सदर ममलुकत आरिफ अलवी ने सेनेट के खसूसी इजलास से खिताब करते हुए कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए 10 निकाती लाहे अमल पेश किया है। भारतीय हुकूमत का कहना है कि कश्मीर की आइनी हैसियत की तब्दीली कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक है, जिससे वादी में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर की इंतजामिया ने दारुल हुकूमत श्रीनगर में कर्फ्यू खत्म कर दिया है, लेकिन मकामी पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने लगातार दूसरे दिन भी शहर में गैर मामूली हिफाजती पाबंदियां आयद की हैं। वादी कश्मीर के दूसरे शहरों में भी लोगों के नकलो हरकत पर पाबंदियां नाफिस रहीं। खबरें खत्म हुईं।
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर।
یہ وائس آف امریکہ ہے، پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ واشنگٹن سے میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں آپ سنیں گے، لبنان کا شہر بیروت خوفناک دھماکے سے لرز گیا، متعدد عمارتیں تباہ، درجنوں افراد ہلاک، ہزاروں زخمی، اموات میں اضافے کا خدشہ۔ پہلے سے مالی مشکلات سے دوچار لبنان کے لیے مزید کیا چیلنجز سامنے کھڑے ہیں، بات کریں گے ڈاکٹر کامران بخاری سے، اور معاشی پہلو پر مدثرہ منظر کی ڈاکٹر زبیر اقبال سے گفتگو۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی آئینی حیثیت ختم ہوئے ایک سال مکمل ہو گیا۔ ایک سال میں اس اقدام کے بھارت اور کشمیریوں کے لیے اثرات پر تجزیہ لیں گے پروفیسر دیمان چیٹو بدھائے اور ڈاکٹر کامران بخاری سے، ساتھ ساتھ رائے شامل کریں گے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان وجے شاستری کی۔ پروگرام کا اگلا سیگمنٹ آپ سنیں گے، ایران سعودی عرب کشیدگی میں پاکستان کے کردار پر گفتگو، ماڈریٹ کر رہی ہیں نفیسہ حود بھائی۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ سامعین، لبنان کے شہر بیروت میں زوردار دھماکے ہوئے ہیں اور ان دھماکوں سے مشرقی بیروت میں بندرگاہ کا بیشتر حصہ تباہ ہو گیا ہے۔ کئی عمارتوں کی کھڑکیاں اور دروازے ٹوٹ گئے، کئی عمارتیں مکمل طور پہ منہدم ہو گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دھماکے میں بڑی تعداد میں افراد ہلاک ہوئے ہیں، درجنوں میں یہ تعداد پہنچ چکی ہے، اور جب آپ یہ پروگرام سن رہے ہوں گے تو اس میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ 2500 سے زیادہ افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات اس وقت مل رہی ہیں جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بدھ کی صبح ہے۔ لبنان کے صدر مشیل ایون نے کہا ہے کہ 2750 ٹن امونیم نائٹریٹ 6 سال سے بندرگاہ پر کسی حفاظتی انتظام کے بغیر ذخیرہ کیا ہوا تھا جو ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے صورتحال پر غور کے لیے کابینہ کا فوری اجلاس طلب کیا ہے اور 2 ہفتے کے لیے ہنگامی حالت ملک میں نافذ کر دی ہے۔ لبنان کے وزیراعظم حسان دیاب نے بھی دھماکے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر 1 دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ لبنانی ریڈ کراس کے سربراہ نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ ہم ایک عظیم تباہی کا مشاہدہ کر رہی ہیں، ہر جگہ ہلاک اور زخمی ہونے والے موجود ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق بیروت کے ہسپتال زخمیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ دھماکے کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جن میں تباہ ہونے والی عمارتوں کے مقام سے کئی کلومیٹر دور تک اور ایک رپورٹ کے مطابق 100 مائل تک اس کا ارتعاش محسوس کیا گیا ہے، جبکہ دھواں دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لبنان کی داخلی سلامتی کے سربراہ عباس ابراہیم نے خیال ظاہر کیا ہے کہ دھماکہ ممکنہ طور پر اس بارودی مواد سے ہوا جو کچھ عرصہ قبل ایک بحری جہاز سے قبضے میں لے کر مقامی ویئر ہاؤسز میں ذخیرہ کیا گیا تھا۔ اس دھماکے اور اس دھماکے میں ہونے والے عظیم نقصان پر دنیا بھر سے پیغامات موصول ہو رہے ہیں لبنان کی قیادت کو۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی منگل کی روز بریفنگ میں لبنان میں ہونے والے اس دھماکے پر لبنان کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور کہا کہ امریکہ اس مشکل وقت میں لبنان کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے اور جو بھی مدد ہو سکتی ہے امریکہ اس کے لیے تیار تھا۔ ان کے الفاظ میں یہ ایک بہت ٹیریبل اٹیک تھا۔ صدر ٹرمپ نے کیا کہا، یہ ہم آپ کو سنواتے ہیں۔
to the people of Lebanon, where reports indicate that many, many people were killed. Hundreds more were very badly wounded in a large explosion in Beirut. Our prayers go out to all the victims and their families. The United States stands ready to assist Lebanon. A very good relationship with the people of Lebanon, and we will be there to help. It looks like a terrible attack.
I just want to follow up before I ask the coronavirus question on Lebanon. You called this an attack. Are you confident that this was an attack and not an accident?
Well, it would seem like it based on the explosion. I've met with some of our great generals and they just seem to feel that it was. This was not some kind of a manufacturing explosion type of event. This was a seems to be, according to them, they would know better than I would, but they seem to think it was a attack. It was a bomb of some kind, yes.
وائٹ ہاؤس کی بریفنگ سے ایسوسیٹڈ کا جاری کردہ ایک کلپ ہم نے آپ کو سنوایا ہے۔ صدر ٹرمپ سے اس موقع پر جواباً سوال کیا گیا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ تھا، حادثہ نہیں تھا، تو صدر ٹرمپ اپنے اس جواب میں یہ کہہ رہے ہیں، میں ترجمہ نہیں بلکہ مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے لیے، کہ انہیں ان کے جنرلز نے یہ بتایا ہے کہ یہ جس طرح کے ویڈیوز اور امیجز دیکھے گئے ہیں اس کے مطابق یہ ایک حملہ معلوم ہوتا ہے اور نہ کہ یہ کوئی مینوفیکچرنگ سے متعلق کوئی دھماکہ۔ اور سامعین اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کامران بخاری، ڈائریکٹر انالیٹیکل ڈیولپمنٹ سینٹر فار گلوبل پالیسی. کامران، بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے جوائن کیا.
جی اسد، بہت بہت شکریہ.
بہت بڑا دھماکہ اور غیر معمولی، بہت سارے ایون ان کے اپنے جو آفیشلز ہیں وہ اس کو ناگاساکی کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں. ابھی تک باقاعدہ بیروت سے ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے یہ ہے جس میں یہ کہا جائے کہ یہ کوئی حملہ ہے، کوئی دہشت گرد اٹیک ہے. حادثے کے طور پہ انیشلی رپورٹ ہو رہا ہے، لیکن جب ہمارے سامعین یہ سن رہے ہوں گے تو اس کے بارے میں کافی کچھ سامنے آ چکا ہوگا. اس کی فورینزک رپورٹ 100% نہیں تو ابتدائی جائزے وہاں سے رپورٹ ہو رہے ہوں گے. آپ سیکیورٹی ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں، آپ ان ایشوز کو ڈیپلی دیکھتے ہیں، اس ریجن کے اندر جو کانفلکٹس ہیں ان کے اوپر بھی آپ کی نظر ہے. ان ساری چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے، آپ کا ذہن کس طرف جاتا ہے؟
جی اسد، آج وہ ہمارے وہ ایک کولیگ ہی کہیں، وہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ملٹری انالیسس کا ایک رول آف تھم ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ جو ہے وہ کوئی فورن ایکٹر کی انوالومنٹ کی اسپیکولیشن کریں تو آپ وہ جو آبویس نشانات ہیں ان کو دیکھیں، تو آپ کو لگے گا کہ بھائی یہاں پر وہ بیوروکریٹک نا اہلی جو ہے وہ زیادہ آپ کو پتا چلے گی کہ ہاں بھائی اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں ایکسپلین کرنے میں کہ کوئی حملہ اس قسم کا ہوا، جو اس قسم کا واقعہ ہوا تو کیا اس کے اندر کوئی حملہ ہے. کیونکہ بہت ساری کنسپریسی تھیریز فوراً جو ہے گردش میں آ گئیں کہ جی اسرائیل نے حملہ کیا یا کوئی دھماکہ ہو گیا یا کسی نے مطلب جو ہے کوئی بلاسٹ ہوا ہے، کوئی ٹیررزم ہوئی ہے. تو اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں جو فوٹیج، اب اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں وہ بے تحاشا فوٹیج ہے اور مختلف اینگل سے جو ہے وہ ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، اس لائیو اس کو کیپچر کیا ہے حملے کو. تو وہ اس سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ کوئی مواد تھا. پہلے یہ شک تھا ہمیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ کوئی ویپن فسیلٹی ہو. ہمارے سننے والے یہ میں سے کئی ایسے ہوں گے کہ جن کو اوجڑی کیمپ کا واقعہ یاد ہوگا، تو وہ جو 1988 میں ہوا اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان ایک جگہ ہے فیض آباد، وہاں اس کے قریب ایک ملٹری فیسلٹی تھی جہاں پہ کچھ ویپنز تھے جو اس وقت اینٹی سوویٹ جو تحریک چل رہی تھی افغانستان میں ان کو سپلائی کرنے کے لیے وہاں پہ کچھ ویپنز کا ڈیپو تھا، جس میں کہتے ہیں کہ بھئی کوئی سابوتاج ہوا. وہ بات کبھی کھل کر جو ہے مطلب اس کی رپورٹ تو نہیں آئی، لیکن جو اتفاق رائے ہے اس کے اوپر وہ یہی ہے کہ کوئی سابوتاج ہوا اور وہاں سے جو ہے وہ دھماکے سے بہت سارے جو مسائل، راکٹ اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے اڑ کے، تو بہت سارے جو ہے جگہوں کا نقصان ہوا اور بہت سارے لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے. تو ویسا پہلے معلوم ہو رہا تھا کہ بیروت میں جو واقعہ رونما ہوا ہے تو وہ شاید اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن بعد میں جو ہے یہ بات جو مطلب جو ابتدائی جو ویڈیو فوٹیج سے جو ہمیں علامت ملی ہیں، علامتیں، اس سے یہی پتا چلا کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کوئی ویپنز بھی نہ ہو لیکن را مٹیریل ہو، جیسے کہ امونیم نائٹریٹ جو کہ بہت ہی وہ ہے کمبسٹبل ہے، اور اس کو اگر آگ لگ جائے تو وہ پھر جو ہے وہ اس طرح کا مطلب دھماکہ اس سے رونما ہو سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ چونکہ وہ اتنا بڑا دھماکہ تھا کہ اس کی جو شاک ویو ہے اور جو اس کے جو کلاؤڈ فارمیشن ہوئی ہے اس سے یہ صاف ظاہر تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا پریکرسر مٹیریل، ایکسپلوسیو مٹیریل کہیں تھا سٹوریج میں کسی فیسلٹی میں تو وہ تعداد میں بہت زیادہ تھا. اور اب یہ ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے جو لبنان کے وزیر اعظم ہیں ان کا بیان آیا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ 2750 ٹن جو ہے وہ امونیم نائٹریٹ وہاں پہ کوئی 6 سال سے سٹوریج میں تھا اور یہ کوئی ضبط ہوا تھا پورٹ کے اوپر اور انہوں نے جو ہے یہ ایک نااہلی کہہ لیں کہ وہاں سے اس کو پھر دوبارہ ریلوکیٹ نہیں کیا.
صحیح، تو آپ کو یہ لگتا ہے، لیکن کچھ دیر پہلے یعنی میں منگل کی شام کی بات کر رہا ہوں، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، ان کی بریفنگ تھی، انہوں نے لبنان کے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بڑی جانیں گئی ہیں، بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کو حملے کے طور پہ دیکھتے ہیں. اور پھر رپورٹڈلی یہ کہ انہوں نے باقاعدہ نوٹس کی طرف دیکھ کے یہ کہا گیا ہے, اور پھر جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ تھا, تو ان کا کہنا تھا کہ ملٹری آفیسرز نے مجھے بتایا ہے کہ یہ حملہ ہے. سو اگر ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کی اور انفارمیشن اور اس میکنزم کی بات کریں, تو اس حوالے سے اگر یہ شبہ کرنا ہو کہ یہ حملہ ہے تو ذہن کدھر جائے گا؟
دیکھیں, اس میں فاؤل پلے کو تو میں رول آؤٹ نہیں کر رہا, میں جہاں ایکسیڈنٹ کی طرف لین کر رہا ہوں وہاں ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی فاؤل پلے ہو, کہ وہ جو وہاں پہ امونیم نائٹریٹ کی اسٹوریج تھی اس کو جان بوجھ کر جو ہے وہ ٹریگر کیا گیا ہے, اگنائٹ کیا گیا ہے جس سے دھماکہ ہوا ہے. تو یہ تو مطلب ابھی تو بہت ہی ابتدائی ہے, تو مجھے نہیں معلوم کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے مطلب کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں, وہ انٹیلیجنس میرے سامنے تو نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ جو میری اپنی سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو مشیر ہیں انٹیلیجنس کے اور ملٹری کے جو آفیشلز ہیں, ان کی جانب سے ابتدائی جو وہ اسسمنٹ ہے وہ اس کی بنیاد پر یہ بیان دے رہے ہوں گے. اور ظاہر ہے دیکھیں وقت لگتا ہے کہ آپ تحقیق کریں اور تحقیق کے بعد وثوق سے بات کر سکیں, ابھی تو کچھ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن میں نے جو خاکہ کھینچا ہے وہ بیسیکلی سارا دن جو ہے ہم اس کے اوپر دیکھتے رہے ہیں کہ بھائی کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. تو جو ایک یوں سمجھے کہ
جب آپ کہتے ہیں کہ ہم سارا دن دیکھتے رہے, تو اس سے مراد آپ کا تھنک ٹینک گروپ؟
جی ہم لوگ, ہمارا تھنک ٹینک ہو گیا, سینٹر فار گلوبل پالیسی, پھر ہمارے دیگر کولیگ جو جرنلسٹ ہیں وہاں پہ موجود ہیں اور بیروت کے اندر, اور جو مطلب اس یوں کہیں کہ وہ جو ٹیکٹیکل سیکورٹی ایکسپرٹس ہوتے ہیں مطلب دیگر اور تنظیموں کے اندر. تو آج کل کا تو ٹویٹر کا زمانہ ہے, سب کے ساتھ جو ہے ریئل ٹائم میں رابطہ رہتا ہے, گفتگو ہوتی ہے. تو میں اس بنیاد پہ جو ایک جو اسسمنٹ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ یہ جیسے آپ نے فرمایا, کل تک جب آپ کا یہ سننے والے اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے تو مزید انفارمیشن سامنے آ چکی ہوگی. تو یہ تو اس وقت کا میں حال آپ کو بیان کر رہا ہوں.
بہت شکریہ کامران, ڈاکٹر کامران بخاری, ڈائریکٹر انالیٹیکل ڈیولپمنٹ سینٹر فار گلوبل پالیسی, آپ نے ہم سے بات کی, آپ کا بہت شکریہ.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
یہ تھے کامران بخاری. سامعین, جب تک لبنان دھماکے کی حتمی رپورٹ اور فورینزک رپورٹ سامنے نہیں آ جاتی, کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا. لیکن کسی بھی دھماکے کے عام طور پر حادثے, تکنیکی فالٹ یا دہشت گردی کے امکانات کے پیرائے میں ہی اس کو دیکھا جاتا ہے. اس اعتبار سے ابھی تک جو ابتدائی تجزیے یا اندازے لگائے جا رہے ہیں ان پر ہم نے بات کی ڈاکٹر کامران بخاری سے. لیکن جو بات ان دھماکوں کے بعد بہت واضح ہے یا وثوق سے کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سے معاشی طور پر مشکلات سے دوچار لبنان, اس کے لیے ان دھماکوں کے بعد مزید ایک کڑا وقت سامنے کھڑا ہے. لبنان کی معیشت اور اس کے معاشی چیلنجز پر مدثرہ منظر نے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ماہر اقتصادیات ڈاکٹر زبیر اقبال سے بات کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
گزشتہ چند روز کی خبروں کے مطابق لبنان کی معاشی مشکلات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ملک معاشی بدحالی کا شکار ہو رہا ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال, آئی ایم ایف کے عہدیدار کی حیثیت سے آپ لبنان کی صورتحال سے کافی واقف ہیں, کچھ بتائیے کہ کیا حالات ہیں.
لبنان کی پرابلم سب سے بڑی ہے, لبنان ہیز لیوڈ آن اگین اے بورڈر ٹائم بہت عرصے سے. وہ ایک قسم کی بڑی گرینڈ پونزی اسکیم تھی جس کی بیسس پہ وہ چل رہا تھا, لیکن وہ کسی نہ کسی وقت پہ ختم ہونا ضروری. وہ کرتے یہ تھے کہ بورڈنگ سے جو لبنیز تھے جو باہر رہتے تھے اور دوسری انٹرسٹڈ پارٹی, ان سے بورو کرتے تھے اور ان کو اچھا خاصا اٹریکٹیو انٹرسٹ پے کرتے تھے, جس کی وجہ سے وہ لوگ لانگ ٹرم کیپٹل فلو ہو جاتا تھا, اس کی وجہ سے اکانومی چل رہی. لیکن چونکہ تمام دنیا میں کنڈیشن خراب ہو گئی ہیں اور کئی جگہ پہ انٹرسٹ ریٹ گر گئے ہیں اور لبنان اس قابل نہیں رہا کہ وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ پے کر سکے, تو ظاہر ہے کہ جو فائنینشیل فلوز تھے وہ کمزور ہو گئے. فائنینشیل فلوز بڑی حد تک لبنان میں آنے بند ہو گئے, اور اس کی وجہ یہ بھی تھی پورے ریجن میں انسرٹینٹی ہے, اس کے ساتھ ساتھ سیریا کی پرابلم ہے, اسرائیل کی پرابلم ہے. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے لبنان ایک اٹریکٹیو جگہ نہیں رہی.
جی ڈاکٹر صاحب, تو یہ لبنان جو ہے یہ صرف اس طرح بوروئنگ پر قرضے لے کر ہی گزارا کر رہا تھا, اس کی اپنی ریونیو جنریٹ کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے؟
نہیں, ملک جو ہے وہ انٹیگریٹڈ ملک نہیں, وہاں پر تمام ڈفرنٹ قسم کے فیکشن ہیں اور وہ فیکشن جو انہوں نے ملک کو گورنمنٹ کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے بڑی حد تک 1935 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی افیکٹو قسم کا اکنامک فیصلہ نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ کسی نہ کسی گروپ کے خلاف رہے گا. تو ایسی کنڈیشن میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ آپ افیکٹو ڈیسیژن نہیں کر رہے, خاص طور پہ جب گلوبل اکانومی اور ریجنل اکانومی کی حالت خراب ہو گئے ہیں تو پھر یہی ہوگا کہ سچویشن خراب ہو جائے گی. اب ہوگا یہ ہے کہ ریورس کیپٹل فلائٹ شروع ہو گئی ہے, پہلے تو کیپٹل باہر سے آتا تھا, بورنگ ہوتی تھی کنٹینیوسلی, اب ریورس ہو گئی ہے, اب کیپٹل آؤٹ فلو ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ریسورسز بھی کم ہو گئی ہیں اور انسنٹلٹی بھی بڑھ گئی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ان جو فیکشنز ہیں ان کے درمیان پولیٹیکل کوآپریشن بہت کم ہے اور بڑی حد تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ حزب اللہ کا جو گروپ ہے وہ کسی حد تک باقی گروپ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے یا کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ غریب ہیں, وہ انکم, وہ ہائی انکم لوگ نہیں ہیں, جو ہائی انکم لوگ ہیں وہ زیادہ تر میرونائٹ کرسچنز ہیں اور وہ اپنا کیپٹل لے کے واپس چلے گئے. تو ایسی سچویشن میں گیپ پیدا ہو گیا, جب گیپ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ریسورسز نہیں ملتی تو اکانومی کو کانٹریکٹ کرنا پڑتا ہے. اب جب اکانومی کانٹریکٹ کرتی ہے تو اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں, آپ کو معلوم ہے, تو اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ بھی بڑھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انکم گرے گی. جب یہ ہوتا ہے تو پھر ڈسٹریکشن پیدا ہوتی ہے, پھر جو فیکشن ہے وہ آپ اس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہر فیکشن اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. یہی اس وقت لبنان میں ہو رہا ہے, چونکہ ان کو ریسورسز نہیں مل رہی اور تمام فیکشن اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو جب ایسی کنڈیشن میں جب پیچھے کہتے ہیں کہ پائیز بیکم اسمالر تو پھر ہو یہ رہا ہے کہ ان میں آپس میں ٹینشن بڑھ گئی. جب آپس میں ٹینشن بڑھتی ہیں تو جو انویسٹمنٹ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوتی, کیونکہ کوئی ملک اس قسم کوئی گروپ یا کوئی انویسٹر اس قسم کی کنڈیشن میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا جب آلٹرنیٹیو اویلیبل.
صحیح. تو ڈاکٹر جی, لبنان میں کس شعبے میں انویسٹمنٹ ہو رہی تھی, کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر تو قرضے لیے جا رہے تھے؟
ٹوریزم, بیسیکلی ٹوریزم میں ہو رہی تھی اور کچھ تھوڑی سی ہائی ٹیک انڈسٹری میں ہو رہی تھی, لیکن بائی اینڈ لارج یہ ٹوریزم کی تھی. لیکن ٹوریزم بڑی سیویئرلی اس پر بڑا اثر پڑا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے, اور اس سے پہلے جو ریجنل اکانومی کی کنٹریکشن شروع ہو گئی تھی, خاص طور پہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی سیریا کی وجہ سے اور لیبیا کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ, جو امیر ملک تھے جو آئل ملک تھے انہوں نے اپنی فنڈنگ دینا بند کر دی تھی, ان کے اپنے انٹرسٹ تھے کیونکہ انہوں نے اپنے وہاں پر پیلسز وغیرہ بنائے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے اس انسیکیورٹی کو دیکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی سپورٹ کو انہوں نے کم کر دیا تھا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انیویٹیبل ہوتی ہیں کہ جب کوئی ملک اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے ایکسٹرنل فائنینسنگ پہ تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں جو گلوبل اکانومی سلو کرتی ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر کا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کا. ایک سال مکمل ہو چکا ہے, یعنی کشمیر کی جو ایک انڈیپینڈنٹ یا خصوصی آئینی حیثیت تھی اس کو خاتمے کو ایک سال 5 اگست کو مکمل ہو رہا ہے. ہم یہ پروگرام 4 اگست کو ریکارڈ کر رہے ہیں پاکستان میں, اور بھارت میں جب یہ سنا جائے گا اس وقت 5 اگست ہوگی, اور ہمیں جو 4 اگست کو منگل کی شب تک مختلف اطلاعات ملتی رہیں, دو اہم ڈیولپمنٹ تھیں پاکستان سے. ایک پیش رفت تو یہ ہوئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے وزیر خارجہ کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ آج سے پاکستان کا ایک آفیشیل پولیٹیکل میپ جو ہے وہ ہم جاری کر رہے ہیں, نقشہ جاری کر رہے ہیں, جس میں بھارت کے زیر انتظام اس کشمیر کو جموں اور کشمیر کی وادی کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے. دوسری جانب 4 اگست یعنی منگل کی شام تک یہ دیکھا گیا کہ کشمیر میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر وادی کے صدر مقام سری نگر میں لاک ڈاؤن اس کو نافذ کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ حکام کے بقول یہ اطلاعات ان کو مل رہی تھیں کہ مختلف گروپس ہیں جو 5 اگست کو یوم سیاہ منانے کا ارادہ رکھتے ہیں, اس لیے انہوں نے مظاہروں کا بھی اہتمام کر رکھا ہے, یہی وجہ ہے کہ لاک ڈاؤن نافذ وہاں پہ کیا گیا ہے. امریکی خبرساں ادارے ایسوسیٹیڈ پریس نے بتایا ہے کہ پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کے اہلکار لوگوں کے گھروں پر جا کر انہیں گھروں میں رہنے کی تلقین کر رہے ہیں. حکومتی فورسز نے سڑکوں, پلوں اور چوراہوں پر رکاوٹیں اور خاردار تاریں بھی لگا رکھی ہیں. ہم نے اس پہ ورین لیتے ہیں امریکہ میں موجود ایکسپرٹ پولیٹیکل کمنٹیٹرز اور اکیڈیمیا کے لوگوں کا, اور جن کا تعلق بھارت سے ہے یا جن کا تعلق پاکستان سے ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دھیمان چٹوپادھیائے سے, پروفیسر ہیں شپنزبرگ یونیورسٹی پینسلوینیا میں کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی وابستگی. بہت شکریہ دھیمان چٹوپادھیائے, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بتائیے گا, ایک سال مکمل ہو چکا ہے, ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ وہاں پہ جو انسانی زندگی پہ جو پابندیاں ہیں, ذرائع مواصلات پہ پابندیاں ہیں, اس ریفرنس میں تنقید کرتی ہیں, لیکن بھارت کے اندر ایک سیٹسفیکشن ہے کہ چیزوں کو جیسے کنٹرول کر لیا گیا ہے. آپ کی نظر میں اس ایک سال میں بھارت نے, اگر ہم اس کو بھارت کے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ میں دیکھیں, اس کے انٹرنیشنل پرسیپشن کے بیک ڈراپ میں دیکھیں, کیا حاصل کیا, کیا نقصان ہوا, کیا کھویا, کیا پایا بھارت نے ایک سال میں, اور کشمیریوں کو کیا ملا اس ایک سال میں؟
یہ تو آپ بہت سارے سوال ایک سینٹنس میں کر چکا ہے, اور یہ بہت بھاری سوال بھی ہے. میں پہلے ہی یہ بول دیتا ہوں کہ میں تو اردو بول نہیں سکتا ہوں, اور میں جو اوریجنلی جو انڈیا کا بنگال سے ہوں, تو وہاں پہ تو لوگ ہندی بھی اتنا اچھا نہیں بولتا ہے, تو میرا ہندی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, تو میں کوشش تو کر رہا ہوں. تو میرے اس آپ کا جو مین جو کوسچن ہے کہ ایک سال میں انڈین پرسپیکٹیو سے کیا ہوا, اور انٹرنیشنل فورم میں انڈیا کا پرسٹیج یا انڈیا کا ڈپلومیٹک جو سٹیپ ہے, اس حساب سے کچھ فائدہ ہوا ہے کہ نہیں. تو میرے خیال میں جو یہ ہے کہ کشمیر کا کوسچن میں انڈیا ایک اچھا جگہ میں تھا, انٹرنیشنل جو ایٹموسفیئر ہے وہاں پہ کشمیر کا جو سچویشن ہے اس میں بہت سارے دیشوں کا جو لیڈرز ہے وہ انڈیا کا طرف سمپتھیٹک تھے, پر یہ جو آرٹیکل 370 ہٹا کے کشمیر کو جو ڈیموٹ کیا گیا, جو اسٹیٹ اسٹیٹس سے یونین ٹیریٹری, جو انڈیا کا اتہاس میں کبھی ہوا نہیں ہے, یہ جو کیا گیا اس حساب سے میرے خیال سے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں انڈیا کا پروفٹ تو کچھ ہوا نہیں, لاس ہی ہو چکا ہے. کیونکہ آپ اگر ایک سال دیکھے تو کیا ہوا ہے کشمیر میں, یہ تو شارٹ ٹرم, میرے خیال سے یہ شارٹ ٹرم پولیٹیکل گین کا لیے کیا گیا تھا بی جے پی گورنمنٹ کا دوارا, کہ ووٹ بینک جو ہے اس کو تھوڑا ایکسائٹ کرے, ڈسٹریکٹ کرے. ابھی دیکھیے ایک سال جو ہوا ہے, بہت سارے اخباروں میں, نیوز میں, انٹرنیشنل نیوز میں لکھا جا رہا ہے کہ کیا ہوا ہے کشمیر میں, کچھ زیادہ تو فائدہ تو نہیں ہوا ہے, یا کشمیر کا نوکری نہیں ہوا ہے کشمیری لوگوں کا, سرکاری نوکری 10,000 ویکنسی ابھی پڑا ہوا ہے کشمیر میں گورنمنٹ نوکری میں, آج ہی میں پڑھا یہ ایک رپورٹ میں. اور پر کیا کر رہا ہے کل سرکار, 5 تاریخ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ایودھیا میں رام ٹیمپل کا سمبولک ایک اوپننگ سیریمنی کر رہا ہے, کہ پھر بھی لوگوں کو دوسرا کچھ دے دے جس میں پھر جو ہندوتوا کا جو ایجنڈا ہے وہ پھر چنگا ہو جائے. پر میرے خیال سے یہ ایک سال میں سب سے بڑا لوزر, بگیسٹ لوزر جو ہے وہ کشمیر کا عام جنتا ہے. دیکھیے پاکستان کا پالیٹکس تو پاکستان کا پالیٹکس ہے, انڈیا کا پالیٹکس بھی انڈیا کا پالیٹکس ہے, یہ تو 80 سال میں بدلا نہیں ہے. کشمیر ایک سینٹر آف کانٹروورسی ہے. تو پاکستان بھی جو آج اناؤنس کیا ہے وہ بھی ایک پولیٹیکل گیمک ہے کہ بولنے سے ہی کشمیر تو یہاں وہاں نہیں جائے گا. آپ میپ میں جو بھی کرو ریئلٹی تو چینج نہیں ہوئے گا. اور انڈیا کا طرف سے بھی جو بھی کرے کشمیر کا عام جنتا جو ہے وہ سب سے بگیسٹ لوزر ہے یہ ایک سال میں. نہ ان کا نوکری ہوا ہے. اگر آپ ٹریڈ اینڈ کامرس دیکھیے تو آج میں کشمیر چیمبر آف کامرس کا رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 40,000 crore انڈین روپیز کا لاسز ایسٹیمیٹڈ لاسز یہ ایک سال میں ہوا ہے کیونکہ ٹریول اینڈ ٹوریزم جو تھا وہ ایسے ہی کم ہو چکا تھا, وہ تو ایک دم بند ہو گیا ہے. بزنس جو ہے وہ بند ہو گیا ہے. ایک سال سے بہت سارے بچے اسکول میں نہیں جا رہے. کشمیر کا جو ایڈوکیشن لیول تھا 67% آف کشمیر واز کنسیڈرڈ لٹریٹ. ابھی یہ اسکول میں نہیں بچے جا پا رہے ہیں یا ڈر سے یا اسکول بند ہی ہے, تو کیسے اسٹیٹ کا امپروومنٹ ہوئے گا؟
صحیح. اگر پروفیسر دمان اس کو اگر ہم پولیٹکس میں یا سیاست کے زاویے سے نہ دیکھیں تو ہیومن ڈیولپمنٹ کے ریفرنس میں یا پھر انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظر میں اس کہنا چاہیے کہ انڈیا کے ایکشن کے اوپر کوئی کنسرن یا جیسے انگیج کرنا ہوتا ہے وہ کچھ دیکھا گیا؟
دیکھیے یہ جو ڈیسیشن تھا تو انڈیا کا انٹرنل ڈیسیشن تھا, اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی تو زیادہ کچھ بول نہیں سکتا ہے. نارملی کیا ہوتا ہے کہ انڈیا میں جو ہوتا ہے کہ کوئی اسٹیٹ ہوڈ نیا اسٹیٹ جب بنتا ہے جو بولتا ہے فیئرلی لینگدی پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے. انٹرنل ڈیمانڈ آتا ہے, پھر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتا ہے, پھر وہ اگر میجورٹی ان پارلیمنٹ اس میں ایک سہمت ہوتا ہے پھر ایک ٹائم فریم ہوتا ہے جس میں وہ اسٹیٹ کریٹ ہوتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے انڈیا کا اتہاس میں. اگر آپ 47-48 وہ زمانہ چھوڑ دے تو اس کا بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ جھٹک سے ایک دن میں ایسا ڈیسیشن لے گیا ہے.
تو پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ یہ اس وقت جو حالات ہیں اگرچہ ظاہر ہے ایگزیکٹلی وہ جموں کشمیر میں نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ چائنا اور انڈیا کے درمیان ٹینشن بہت بڑی ہیں اور ظاہر ہے وہ کشمیر کا علاقہ ہے جو کنٹروورشل بھی ہے جس کے اوپر تینوں فریقوں کے دعوے ہیں. سو کیا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی ہے وہ اسی 5 اگست 2019 کو اٹھائے گئے قدم کے نتیجے میں اس حد تک آگے بڑھی ہے؟
اس بارے میں تو میرے کو ایسا تو میرے کو خیال نہیں ہے کہ یہ ڈیٹ کو لے کے ایسا کچھ چین نے کیا ہے. جو دیکھیے جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے انڈیا پاکستان چائنا یہ ریجن میں اس میں تو کئی چیز کلیئر ہے. پاکستان اور چائنا اسٹریٹجک الائز ہے اور اس حساب سے چائنا کبھی کبھی پریشر ڈالتا ہے انڈیا کا اوپر اور یہ نیا کچھ ہے نہیں. پر میرے خیال سے یہ دو چیز کو میں نے دیکھا ہے کہ کئی سارے اخبار میں ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کا کوشش کیا گیا ہے. میرے خیال سے یہ دونوں چیز الگ الگ ہے. یہ اس کو کنیکٹ کرنے میں بہت یہ مینی لیئرز ہے اس میں پولیٹکس میں. ہو سکتا ہے کہ چائنیز گورنمنٹ میں جو کیا ہے اس میں ایک پریشر ٹیکٹکس انڈیا کا اوپر ہے, پر میں وہاں پہ جانا نہیں چاہتا ہوں. میں جو بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیسیشن کشمیر میں لیا گیا تھا ایک سال پہلے, میں بھی کچھ پولیٹیکل ریزننگ تھا اس کا. میں تو مودی گورنمنٹ کے اندر جا کے یہ پتا نہیں کر پایا کہ کیا ایکچوئل میننگ تھا یہ ڈیسیشن کا. پر اگر ایک سال بعد اب ریزلٹ دیکھیں تو ریزلٹ تو بہت نیگیٹو ہی ہے. پازیٹو تو میں بہت کم ہی دیکھ رہا ہوں کیونکہ نوکری کم ہو گیا ہے, ٹریڈ اینڈ کامرس کا لاس ہو گیا ہے, اسکول اور کالجز بند ہے. اور جب کوئی بھی سرکار کرفیو ایشو کرتے ہیں لوکل لوگوں کے اوپر, تو یہی پروف ہوتا ہے, یہی خیال ہوتا ہے کہ فیئر ہے, انسیکیورٹی ہے, لوگوں کا سپورٹ یہ سرکار کا نہیں ہے. کیونکہ اگر کشمیر کے لوگوں کو کیا بولتے ہیں لائف سٹائل امپروو ہو گیا تھا یہ ایک سال میں, تو کرفیو کا ضرورت ہی نہیں ہوتا تھا. اگر آپ ریکارڈز دیکھیں تو یہ پچھلے 8 مہینہ میں جنوری ٹو اگست کشمیر میں ایکچولی وائلنس تو کم ہوا نہیں ہے. ایکچولی کتنا 17 سیویلین ڈیتھ ہوا ہے, 34 سیکیورٹی فورسز کا ڈیتھ ہوا ہے, اور قریباً 150 کا اوپر جو بولتا ہے ٹیررسٹ ایکسٹریمسٹ کا موت ہو چکا ہے. تو کم تو ہوا نہیں ہے. اور ایک بات میں بولنا چاہتا ہوں آپ کا نیکسٹ کوسچن کا پہلے, کہ دیکھیے لائف میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ کسی کو دبانا چاہتے ہیں فورس کر کے, ایکسپلینیشن نہیں دے کے, تو کیا ہوتا ہے, ریزسٹنس ہوتا ہے, پروٹیسٹ ہوتا ہے, یہ بچے بھی ہو یا کمیونٹی ہو. تو وہی ہو رہا ہے کشمیر میں. اگر آپ کا باہو بل دکھاتے ہیں کہ میں کیندر یا سرکار ہوں, میں جو بھی کچھ کر سکتا ہوں, تو اس کا ریزلٹ ہوئے گا کہ کامن پیپل ول رائز اپ ان پروٹیسٹ. اور یہی ہو رہا ہے کشمیر میں. آپ بلیک آؤٹ کر سکتے ہیں, آپ موبائل فون بند کر سکتے ہیں, بٹ عام جنتا جو ہے وہ خوش نہیں ہے. اور یہی پروف ہو رہا ہے کہ کرفیو ایشو کرنا پڑا اس کے لیے.
بہت شکریہ آپ کا پروفیسر دھیمان چٹو بدھائے شپنسبرگ یونیورسٹی پینسلوینیا میں کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے آپ کی وابستگی. تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا.
تھینک یو.
جی سامعین, آپ نے پروفیسر دھیمان چٹو بدھائے کی بات چیت سنی. اب ہم آپ کو بھارتیہ جنتا پارٹی کے جی سامعین, آپ نے پروفیسر دھیمان چٹو بدھائے کی بات چیت سنی. اب ہم نے یہی سوال ڈاکٹر کامران بخاری سے کیا ہے جو پچھلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تھے, ڈائریکٹر انالیٹیکل ڈیولپمنٹ سینٹر فار گلوبل پالیسی. اور ان سے بھی ہم نے یہ پوچھا ہے کہ ایک سال کشمیر کی حیثیت, خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد کا ایک سال بھارت نے کیا کھویا, کیا پایا. آئیے کامران بخاری کا تجزیہ لیتے ہیں.
جی, آپ نے بڑے اتفاق سے یہ سوال کیا ہے. آج صبح ہی یہ بیروت کے حملے کی خبر سے پہلے میں نے ایک ویبینار کیا ہے پروفیسر سمیت گانگولی, جو ایک بڑے مشہور انڈین امریکن جو ہے وہ سیکیورٹی, ساؤتھ ایشیا سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں, ان کے ساتھ گھنٹہ گفتگو کی. تو یہ سارا سلسلہ ہم نے وہاں پہ وہ اس کے اوپر جو ہے میں نے ان کی جو ہے رائے جاننے کی کوشش کی. وہ تھوڑی دیر میں ہماری ویب سائٹ پہ جو ہے ہماری یوٹیوب چینل پہ آ جائے گا. لیکن مختصراً آپ کا سوال کا جواب میں یوں دوں گا کہ دیکھیں, انڈیا کے دو مسائل ہوئے ہیں, انڈیا کو دو مسئلے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کر دیا, مودی حکومت نے یہ کام کر دیا کہ بھائی ان کا وہ آرٹیکل 370 ریووک کر کے, تو اس کا جو وہ خود مختار جو حیثیت تھی جموں اینڈ کشمیر ریاست کی, وہ جو ہے اس کا کوئی حل نہیں, اس کو ایک کرائسس میں لے گئے ہیں. ہاں, دو یونین ٹیریٹری بنا لی, لیکن وہ اس سچویشن کو نارملائز نہیں کر پا رہے کیونکہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو مین سٹریم کشمیری مسلمان جو مطلب تھے, جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھیں, جیسے کہ عمر فاروق عبداللہ کی نیشنل کانفرنس حریت جو ہے, جو کانفرنس ہے آل پارٹیز حریت کانفرنس, جس میں مین سٹریم لوگ تھے, میر وال فاروق ہو گئے, اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے کیا نام ہے محبوبہ مفتی جو تھیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی, اس طرح کی جتنی قوتیں تھیں انہوں نے ان کو ایلینیٹ کر دیا ہے, ان کو ڈسکریڈٹ کر دیا ہے. اور اب اپنے لیے ایک وہ جیسے کہتے ہیں کہ بھائی وہ حلق میں پھنس گئی ہے ہڈی, نہ وہ باہر پھینکی جا رہی ہے, تھکی جا رہی ہے, نہ ہی وہ جو ہے نا ہضم کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں انڈیا کا یہ ہوا ہے. دوسری بات ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھارت کی حکومت نے یہ پاکستان اسپیسیفک جو ہے نا اقدام کیا تھا, اور پاکستان اسپیسیفک اقدام میں انہوں نے بالکل اس چیز کو کیلکولیٹ نہیں کیا کہ اس میں چین جو ہے وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرے گا. اور جو چین کا جو حملہ ہوا ہے, جو گلوان ویلی میں کلیش ہوا ہے بھارتی فوجوں کے ساتھ, اس سے بالکل صاف ظاہر ہوا ہے کہ جو ہے یہ بھارت نے جو اقدام کیا ہے یہ نہ صرف ڈومیسٹکلی مس کیلکولیٹ کی ہے, جلد بازی کی ہے, بلکہ انہوں نے جو ہے فورن پالیسی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چین کو فیکٹر ان نہیں کیا. اور اب وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا جو ہے مودی حکومت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے کہ بھائی دیکھیں آپ نے ہمارا علاقہ بھی گوا دیا. ٹھیک ہے وہ 4-5 کلومیٹر کا علاقہ ہے, لیکن پھر بھی بہت بڑی بات ہے.
صحیح, لیکن کامران بخاری اگر انڈین نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے اب وہاں پہ حملے نہیں ہوتے یا اس فریکوینسی سے نہیں ہوتے, انفلٹریشن ان کے نزدیک کم ہو چکی ہے, پیس ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں. اگرچہ ظاہر ہے یہ کووڈ 19 کی وجہ سے بھی قرنطینہ میں اور لاک ڈاؤن میں چیزیں گئی ہیں, سو اس اعتبار سے تو پیس ہے. بہت سارے بھارت کے اندر اگر آپ ان شہریوں کا ورژن لیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب اچھا ہے,
ٹھیک ہے. وہ پیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں اور باہر جو ہے بالکل نہ نکلوں, تو بس پیس ہے مطلب. لیکن یہ ہے کہ مجھے کھانا کہاں سے ملے گا, میں اپنی آمدنی کہاں سے کروں گا, تو یہ تو ویسے ہی جو ہے نا احمقانہ بات ہے. تو میں نہیں اس کو جو ہے نا کوئی زیادہ سیریس لیتا, اپنا اس کو سیریسلی نہیں لیتا, کیونکہ دیکھیں آپ نارملائز کریں, انٹرنیٹ ریسٹور کریں, لوگوں کے بیسک حقوق واپس دیں, پھر دیکھیں کتنا پیس ہے وہاں پہ. پھر اگر آپ کو, میں آپ کے ساتھ ہوں, اگر لوگ آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے جو ہے وہ ہم سے جو ہے وہ خود مختاری کی جو ہے حیثیت ہے ہمارے علاقے کی وہ لے لی ہے, تو ہمیں اس وہ مطلب ہمیں اس سے اتفاق ہے, کوئی مظاہرے نہیں ہو رہے, لوگ نہیں اگر باہر نکلتے, لوگ ریئیکشن نہیں کرتے, تو ٹھیک ہے. جہاں تک وہ حملوں کا تعلق ہے وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے, وہ اس کا تعلق پاکستان پہ جو دباؤ ہے ایف اے ٹی ایف کا اس کے ساتھ ہے. لیکن اگر وہ ٹیررزم کو بیچ میں سے نکال دیں تو اور نارملائز کر دیں, دکانیں کھول دیں, ٹھیک ہے کووڈ کی وجہ سے ان کو تھوڑا بہت فائدہ ہو گیا کہ ہاں بھائی وہ انہوں نے دبا لیا معاملے کو, لیکن جب کھولیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ ہاں بھائی کیا ہوتا ہے.
بہت شکریہ کامران, ڈاکٹر کامران بخاری, ڈائریکٹر اینالیٹیکل ڈیولپمنٹ سینٹر فار گلوبل پالیسی, آپ نے ہم سے بات کی, آپ کا بہت شکریہ. سر جی یہ تھے کامران بخاری. اور سامعین, شہناز عزیز نے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان وجے شاستری سے گفتگو کی ہے, اور ان دونوں موضوعات پہ یعنی 5 اگست جو کہ ایک سال پورا ہوتا ہے کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کرنے کا, اس موضوع پہ اور ایودھیا میں مندر کی تعمیر کے اوپر. سو آئیے ان کا نقطہ نظر جانتے ہیں.
اب ہم بات کرتے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی ترجمان وجے سونکار شاستری صاحب سے, جو پارلیمنٹ کے سابق رکن بھی رہ چکے ہیں اور اب اپنی پارٹی کے قومی ترجمان ہیں.
پورے دیش کا کافی ڈیولپمنٹ ہو رہا تھا لیکن کشمیر کا بالکل وکاس کی دھارا رکی ہوئی تھی, خاص طور سے انفراسٹرکچر جیسے روڈ کا نرمان, پلوں کا نرمان, وہاں پر جو جنرل پبلک ہے عوام کے لیے روزگار اتیادی کی ویوستھا کے ساتھ ہر چیز وہاں ایجوکیشن کے فیلڈ میں کافی پچھلا پن تھا. تو یہ سب ساری چیزیں تو سیدھے سیدھے دکھائی دے رہا ہے, لیکن دوسرا وہاں کے لوگ جو بالکل نراش تھے, ہتاش تھے اور الگاؤواد اور آتنکواد سے ایک دم رشتہ ناتا بنا کر کے ایڈجسٹ کر گئے تھے, اب انہیں لگ رہا ہے کہ ان کے جیون میں پریورتن ہو رہا ہے اور وہ کافی اچھے ڈھنگ سے بھوش کے پرتی بھی اب آسانوت ہوتے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے تو کشمیر میں ہر پرکار کا وہاں پر پربھاؤ پڑا ہے اس کے ہٹنے سے.
لیکن کشمیر سے اگر بات کرو تو انہیں تو یہ شکایت ہے کہ ان کا روزگار کے لیے کچھ ہوا نہ, ان کے کووڈ 19 میں جو سب سے زیادہ ایجوکیشن ہے تو ان کے یہاں تو انٹرنیٹ تک نہیں آتا, تو جو یونیورسٹی اور کالج کے بچے ہیں وہ بالکل ہی زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ لاچار ہے تعلیم حاصل کرنے سے.
دیکھیں یہ بالکل کنفیوز کرنے کے لیے اس پرکار کے سٹیٹمنٹ دیے گئے ہیں, کوئی ویکتی نے کشمیری نے نہیں دیا ہوگا, ساتھی راجنیتک نے دیا ہوگا یہ اسٹیٹمنٹ.
جی نہیں, اسٹوڈینٹس جو ہیں,
اسٹوڈینٹ بھی تو کسی نہ کسی پارٹی سے جڑے رہتے ہیں. دیکھیے وہاں پر ویسے بھی سب کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ سروسز روکی گئی تھی, اب دھیرے دھیرے وہاں پر انٹرنیٹ سروسز بحال کی جا رہی ہیں, ابھی 2G تک ہے, دھیرے دھیرے وہاں پر 4G اور آگے کا بھی ساری چیزیں ٹھیک کر کی جائیں گی. میرا یہ کہنا ہے کہ 2G اس سمے کام کر رہا ہے اور آنے والے سمے میں سب کچھ نارمل رہا, ساری چیزیں رہی اور وہاں پر الگاواد اور آتنکواد کو ختم کیا گیا تو وہاں پر 4G وغیرہ بھی آئے گا. دوسری بات یہ کہ اب یہ وہی کشمیر ہے جہاں اسکول کالج ٹھیک سے کھل رہے ہیں, اور یہ اگر کرونا پیریڈ نہیں آیا ہوتا تو شاید وہاں پر جس طرح سے ایجوکیشن کا واتاورن بنا تھا اور جو یوتھ تھے ان میں کانفیڈنس آیا تھا کہ وہ بھی بھارت میں بھوش میں उनका भी योगदान हो सकेगा। तो ऐसा सारी चीजें चल रही थी, लेकिन बावजूद इसके आज भी जिस तरह से वहाँ आतंकवादी प्रयास किए जा रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है और काफी हद तक बहुत सारी जैसे श्रीनगर है या और कुछ ऐसी एरिया है वहां पर अब आतंकवादी नेटवर्क बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। तो ये सब सारी चीजें जो हैं वो आपको सामान्य रूप से ये बातें वहाँ के लोगों से कहेंगे तो करेंगे, दो एक छात्रों से अगर इस प्रकार की बातें सुन ली जाती हैं तो वो ऐसा नहीं है कि कश्मीर का वहाँ के लोगों की आवाज है। और मैं आपको इतना जरूर एक चीज बताना चाहूंगा कि पहले का जो जम्मू और कश्मीर था अब वो दो भागों में बटा हुआ है, लद्दाख क्षेत्र अलग है, वहां पर आप देखिए कितना तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। और जहां तक जम्मू की बात है, जम्मू में भी पहले भी डेवलपमेंट था, लेकिन कश्मीर जो मुख्य रूप से हम कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर का जो क्षेत्र था उसमें भी 5-6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। अब कुल मिलाकर के जो आतंकवाद का केंद्र था वो सब टूट गया है, छोटी मोटी जगहों पर और है, वहां पर लोकतंत्र बहाल हुआ है, पंचायत लोकल इलेक्शन हो रहे हैं और लोकल इलेक्शन में लोग भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन ये सब कठिनाइयां जो पहले की कठिनाइयां थी उनसे बहुत हल्की हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई। पेश खिदमत है ईरान सऊदी मफाहमत में पाकिस्तान के किरदार पर रिपोर्ट। पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने बैन अलाक्वामी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो मफाहमती किरदार अदा कर रहा है इसकी वजह से इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का खतरा टल गया है। माहिरीन कहते हैं कि जहां एक तरफ पाकिस्तान के सालिसी के किरदार ने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी कम की है तो दूसरी तरफ दुनिया के हालात तब्दील हो गए हैं और मुआशी बहरान की वजह से मशरक वस्ता के ममालिक इस पोजीशन में नहीं कि वो जंग कर सकें। इस मौजू पर सुनिए गुफ्तगु। हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी हैं मतीन हैदर, सियासी तज्जाकार भी हैं, इस्लामाबाद में बेस्ड हैं, फुरखान हमीद हैं, TRT के ब्यूरो चीफ हैं, अनकरा में पढ़ाते हैं, और हमारे साथ हैं मशरक वस्ता में साबिक सफ़ीर मुश्ताक महर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक इंटरव्यू दिया है अल जज़ीरा को कि पाकिस्तान ने जो सालिसी का किरदार अदा किया है ईरान और सऊदी अरब के बीच में इसकी वजह से दोनों मुल्क फौजी टकराव से गुरेज कर रहे हैं। मतीन हैदर, आप बताइए कि इसमें आपको कितनी सदाकत नज़र आती है और इस सालिसी की वजह से किस हद तक कशीदगी में कमी देखी?
इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान ने सफारतकारी की है, पस पर्दा सफारतकारी भी की है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईरान के दो दौरे किए हैं और ख़ास तौर पर जब इस साल के अवाइल में जब जनरल कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन के ज़रिए इराक में उनको कत्ल कर दिया गया तो उसके बाद कशीदगी अपने इंतहा को थी और इस बात के खदशात थे कि ईरान पर मुकम्मल हमला किया जाए क्योंकि ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर दिया था जनरल, और जो उसमें बुनियादी वजह थी जनरल कासिम सुलेमानी जो है वो सऊदी अरब उनको अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझता था क्योंकि वो तमाम तर ईरान की पॉलिसी पूरे मशरक वस्ता में चला रहे थे और ख़ासतौर पर अस्करी पॉलिसी यानी मिलिट्री की स्ट्रेटजी और पॉलिसी चला रहे थे और इसके साथ साथ यमन की जो बार है उसके ऊपर भी سعودی عرب کا موقف ہے کہ اس میں حوثیوں کے پیچھے پس پردہ ایران ہے. اسی طرح شام کے جو کانفلکٹ ہے اس میں عراق لبنان میں سعودی عرب کا یہ خیال اور یہ الزام تھا ایران کے اوپر کہ ایران اس تمام ریجن میں جو پراکسیز ہیں اس کے اندر انوالو ہے, اور ایران نے ان چیزوں کی تردید کری. تاہم یہ کشیدگی برقرار رہی اور پاکستان کے لیے بڑا مشکل وقت آیا کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی اور سعودی عرب کے ساتھ بھی دونوں کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں. تو پاکستان کی یہ کوشش تھی کہ اس ساری صورتحال میں وہ اپنا متوازن کردار ادا کرے اور کسی ایک طرف اس کا جھکاؤ نہ جائے. تو اس تمام تر صورتحال میں جنگ کا خطرہ تو ٹل گیا, تاہم ابھی دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات بحال نہیں ہیں. تاہم تہران اور ریاض کے درمیان اشتعال انگیز بیان بازی کا سلسلہ بند.
فرقان امید, آپ ترکی میں ہیں. امریکہ بھی کہتا رہا ہے کہ پاکستان کو ایران اور سعودی عرب کے بیچ اپنا مصالحتی کردار ادا کرنا چاہیے, لیکن آپ بتائیں کہ ترکی میں بیٹھے ہوئے, کیونکہ ترکی کا اپنا ایک قائدانہ کردار رہا ہے مشرق وسطی میں, ترکی اس پاکستانی مصالحت کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟
ایکچولی دیکھا جائے تو پاکستان کے تو ترکی کے ساتھ زبردست تعلقات چلے آ رہے ہیں, پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات. یہ دونوں ممالک کے درمیان تو یعنی پاکستان جسے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان بڑا ایک اہم ملک سے سفر کیا جاتا ہے. ترکی جو ہے وہ ہر معاملے میں پاکستان سے لازمی طور پر جو ہے وہ مشورہ کرتا ہے. کوئی بین الاقوامی پلیٹ فارم ہو, کچھ بھی ہو, ترکی اور پاکستان تقریباً ایک جیسے ہی موقف رکھتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ ہو, کوئی اور مسئلہ ہو, ہمیشہ ایک جیسے, جبکہ سعودی عرب کے ساتھ بھی پاکستان کئی ایک معاملات میں ایک جیسے ہی ہیں. البتہ یہ ضرور کہ ترکی اور سعودی عرب کا وہ اختلاف جو ہے وہ تعلقات نہیں رہے جو اس سے اردوان کے ابتدا میں تعلقات چلے آ رہے تھے. ابتدا میں صدر اردوان جب وزیر اعظم تھے اس وقت سعودی عرب کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات تھے, لیکن ان دنوں جو ہے جب سے وہ صدر بنے ہیں اس کے بعد سعودی عرب کے خاص طور پر خشکچی کے جو قتل ہوا تھا جمال خشکچی کا, وہ اس کے بعد تعلقات خراب ہوتے چلے آ رہے ہیں. لیکن پاکستان نے جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان سعودی عرب ترکی کے درمیان اپنے آپ کو ایک بڑا جسے کہتے ہیں بڑے زبردست طریقے سے اپنے آپ کا موقف جو ہے منوانے دونوں ممالک سے کامیابی حاصل کی. ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, لیکن پاکستان اور سعودی عرب ایران کے معاملے میں جو ہے دنیا جو یہی سمجھتی ہے پاکستان سعودی عرب کا زیادہ ساتھ دیتے ہیں, جبکہ ایران کے معاملے میں سعودی عرب جو ہے ایران کے معاملے میں پاکستان سعودی عرب کو تھوڑی سی جو ہے وہ پیچھے کی طرف دھکیل دیتا ہے ہر معاملے میں. لیکن یہ ہے کہ ترکی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے ترکی کے خیال کے مطابق, اردوان جو پچھلے دنوں انٹرویو بھی دیا تھا, دونوں ممالک کو قریب لانے میں اگر کوئی ملک کردار ادا کر سکتے ہیں وہ پاکستان ہی ہے, کیونکہ پاکستان کے ایران کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. یہ ترکی ایز اے پاکستان کو یہ سارسی کے کردار میں جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر کوئی ملک اسلامی ممالک میں ملک اہم رول ادا کر سکتا ہے وہ پاکستان ہی ہے. جی
مشتاق صاحب, آپ مشرق وسطی میں سفیر رہ چکے ہیں, آپ پاکستان کی پوزیشننگ کے بارے میں بتائیے. یمن بھی میدان جنگ بن گیا تھا, وہاں پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے آپ نے ایران سعودی کشیدگی میں کس حد تک کمی دیکھی؟
میں دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو کافی انٹینسو ڈپلومیٹک میڈیشن ہوئی ہے, اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بہت پازیٹو رول ادا کیا ہے, اور یہ بڑا اپریشیبل ہے کہ پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر سائڈ لینے کی بجائے انہوں نے بڑی اوپنلی دونوں تینوں سائڈس کو کہا ہے کہ پیس از دی وے. تو یہ میں سمجھتا ہوں قابل قدر بات ہے. دوسری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کی میڈیشن کی وجہ سے ایران اور سعودی عربیہ میں جنگ یا کانفلکٹ یا ایجیٹیشن کم ہوئی ہے, یہ ذرا تھوڑی ڈپلومیٹک لینگویج میں اوور سٹیٹمنٹ ہوگی, کیونکہ ریجن پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو جنگ کی سچویشن مجھے کسی وقت بھی نظر نہیں آئی. ترکی کو دیکھیں اس میں مشکل ہے, سعودی عربیہ کی انٹرنل رولنگ دیکھیں اس میں ڈیفیکلٹیز ہے, اس کے ساتھ ایران میں دیکھیے ایک اتنا بڑا ریولوشن مونولیتھک اس میں ڈیفیکلٹی ہے, عراق جو کہ ایک ریولوشن کے بعد ریولوشن آیا ہے وہاں ڈیفیکلٹی ہے, افغانستان ہمارے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریجن میں ریئلائزیشن ہوئی ہے ٹاپ لیڈر میں کہ یہ وقت نہیں ہے آپس میں جھگڑوں کا, چھوٹے موٹے کانفلکٹس ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کلیکٹیو وزڈم پریویٹ کر گئی ہے جس میں دو چیزیں تین چیزیں فیصلہ ہوئی ہیں ہائیسٹ لیول میں. ایک تو یہ ہے کہ پروجیکشن آف پاور جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ ان کی اکنامک سچویشن ایسی نہیں ہے کہ وہ سسٹین کر سکیں افوار کی. تیسری وجہ یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے کسی ریجن میں تو یہ سوچا جاتا ہے کہ نیبرنگ کنٹری ساتھ کے ملک یا ارد گرد کے ملک آ کے انٹروین کریں گے اور ہمارے درمیان صلح کریں گے. اس وقت مڈل ایسٹ ایسا ریجن ہے جو انوانٹیڈ ریجن ہو کے رہ گیا. پاکستان کا رول ڈسپیوٹڈ رہے گا جب تک پاکستان کی فورسز وہاں پہ رہیں گی اور جو کمبائنڈ فورسز ہیں 40-45 ملکوں کی ان کی جو ہے کمانڈ وہ ایک پاکستانی کمانڈر کے پاس رہے گا. ایرانینز یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, عراقیز نہیں کریں گے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے لیکن یہ شیعہ فنڈامنٹلزم کو ختم کرنے کے لیے یہ فورسز وہاں پہ سپانسر کی جا رہی ہیں, تو وہ ہمارے خلاف ہیں.
فرقان حمید, جس طرح سے مشرق وسطی کا میپ تبدیل ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران ایک ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں گے مستقبل میں؟
نہیں, یہ لگتا نہیں کہ مستقبل میں فوری طور پر جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے, ٹائم لگے کیونکہ عمران خان نے تو اپنی کوششیں شروع کر رکھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کچھ جو ہے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑی سست روی سے یہ سلسلہ جاری ہے. اور یہ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ دونوں جو ہیں جنگ کے دھانے پر دونوں مالک ایران اور سعودی عرب پہنچ چکے تھے, کم از کم اس سے واپس آ چکے ہیں. اور مزید اگر وزیر اعظم نے تھوڑی سی مزید کوششوں کو تیز کیا, یعنی اس میں وزیر اعظم کو خود ذاتی طور پر دلچسپی لینے کی ضرورت ہے. اگر وہ خود ان دونوں مالک کا دورہ کریں, خود اس سفارتکاری میں اپنا رول ادا کریں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ واقعی جو ہے اس کا پھل ہمارے مل جائے اسی جو ہے چند ایک سالوں کے اندر اندر.
مشتاق صاحب, مشرق وسطی کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران ایک پیج پہ آنے کو تیار ہوں گے؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صلح ہوگی ایران میں اور سعودی عربیہ میں, اور جو اسلامک ورلڈ ہے وہ پھر ایک دم اکٹھا ہوگا. اور یہ جو اس وقت کرائسس آپ لوگ دیکھتے ہیں ان کی دو وجوہات ہیں. ایک تو اکنامک ہے, یہ جو آئل اور گیس پرائسز نیچے گئی ہیں, اور دوسرا جو ڈیفیکلٹی ہے وہ لیڈرشپ ہے. وہ تقریباً لیڈرشپ وہاں پہ نہیں ہے, تو اب نئی لیڈرشپ ابھرے اگر جلدی جیسے ہمارے دوست کہہ رہے ہیں اور وہ اکٹھے ہو جائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بالکل نہیں ہے, اور یہ عرب ورلڈ ہے, عرب ورلڈ آپس میں کبھی نہیں لڑتا. وہ کہتے ہیں جی ہم تو بھائی بھائی ہیں, لیکن بھائی صحیح کہا آپ کے انٹرلوکیٹرز نے کہ عمران خان اور دوسری لیڈرشپ کو ٹرائی کرنی پڑے گی کہ اس مومنٹم کو جاری رکھیں اور نئے آئیڈیاز لے آئیں, خاص طور پہ جو کنٹروورشل پوائنٹس ہیں جیسے ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے یمن میں, اس کو کیا جائے, ان چیزوں کو ٹیکٹیکل چیزوں کو ہینڈل کریں. اور یہ بالکل صحیح کہا کہ جو لیڈرشپ ہے وہ فرنٹ لائن پہ پریزنس شو کرے.
یہاں بالکل ڈیبیٹ کو ختم کرتے ہیں. مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر, فرقان حمید ٹی آر ٹی بیورو کے چیف, اور متین حیدر جو سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں, بہت شکریہ اور خدا حافظ.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے अपने स्मार्ट फोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।